الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن وعد الله حق صدق الله العظيم
ارے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اللہ پاک نے ہمیں عیدیں عطا فرمائی رمضان عطا فرمایا خوشیوں کے موقع عطا فرمایا قربانی کی سعادتوں سے نوازا روزمرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی ہیں روحانی نعمتیں مادی نعمتیں اللہ پاک کے فضل و کرم پر ہمیشہ ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں اللہ پاک نے ہم سے اس دنیا کے اندر بہت سی نعمتوں کے اوپر ایسے ایسے وعدے فرمائے ہیں اور بالخصوص عبادات کی ادائیگی پر کہ یہ عبادات اس انداز سے انجام دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انداز کے انعامات پاؤ گے بندہ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر موقع سے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان آئے تو اس میں رات دن ایک کر دے محنت کرنے میں اور پھر عید الاضحیٰ کا موقع آئے تو اس میں بھی بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی جائے روزمرہ کی زندگی ہو تو اس میں بھی شب و روز اللہ تعالیٰ کی ایسی والہانہ محبت کے ساتھ عبادت انجام دی جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے تو ہر عبادت پر اللہ پاک نے اپنے بندوں سے وعدے فرمائے یقیناً یہ دنیا تو دار العمل ہے محنت کرنے کی جگہ ہے آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بیج بویا جاتا ہے آخرت میں جب انشاءاللہ ہم اور آپ پہنچیں گے تو وہاں اپنے اس لگائے ہوئے بیج کا پھل کاٹیں گے اور جو کھیتی یہاں اگائی ہوگی اس کا ثمرہ آخرت میں پائیں گے مومن مسلمان کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نظر اور ایک ہے خبر نظر تو وہ ہے کہ انسان روزمرہ اپنی زندگی کے اندر مشاہدات کرتا ہے تجربات کرتا ہے بہت سی چیزیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین کرتا ہے کہ اس کام کا یہ انجام ہے اور اس کام کا یہ انجام تو اپنی نظر کے ذریعے وہ بہت سارے مشاہدات کو یقین کے درجے تک حاصل کر لیتا ہے سے معلوم ہے کہ جو زہر پیے گا مر جائے گا سانپ جسے ڈسے گا انتقال کر جائے گا خدا نہ کرے بجلی کا کرنٹ کسی کو لگا انتقال ہو جائے گا سانپ ہے یا بچھو ہے ڈسے گا اذیت پہنچائے گا ہر وہ چیز جو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے مشاہدات ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ایسا یقین کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کہہ دے تو ہم اس پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے زہر کے بارے میں جب پتہ چل گیا کہ یہ زہر جان لیوا ہے تو اگر ایک ایک پوری مٹھائی سے بھرا ہوا ڈبا ہو کہا جائے کہ یہ ساری کی ساری مٹھائی تو صحیح سلامت ہے لیکن صرف ایک ٹکڑے کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو آپ اس کو کھا لیں تو صرف ایک ٹکڑے میں زہر کی خبر ہونے کی وجہ سے ہم پوری مٹھائی کو کھانے سے احتیاط برتیں گے کہ نہ جانے کون سے ٹکڑے میں زہر ملا ہوا ہو جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے کاروبار زندگی ہے نفع نقصان ہمارے سامنے ہے پتہ ہے کہ کاروبار اچھے انداز سے کیا جائے گا تو ضروریات اچھے انداز سے پوری ہوں گی تعلیمی میدان ہے معلوم ہے کہ تعلیم اچھی ہوگی تو نوکری اچھی ملے گی جب نوکری اچھی ہوگی تو معاش اچھا ہوگا روزگار جب اچھا لگ جائے گا تو زندگی پرسکون اور پرمسرت ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو روزمرہ ہمارے مشاہدات میں آنے کی وجہ سے اس قدر اس میں کامل یقین ہمارا بن چکا ہے کہ اس کے خلاف ہمارا تصور نہیں ہوتا تو یہ تو ہے نظر اور ایک ہے خبر کہ کسی کے کہنے پر اعتماد کر کے اس کی بات کی سچائی کو صداقت کے ساتھ مان کر اسی طرح سے یقین کر لیا جائے جس طرح نظر کے ذریعے اپنے مشاہدات پر یقین کیا جاتا ہے ماں نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں, ہم نے یقین کر لیا, نہ کوئی گواہی مانگی نہ شہادت مانگی, ہمیں یقین ہے کہ ماں نے جس کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں, بچپن سے ہم ان کو اپنا والد تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں, نہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے, نہ شہادت کی, نہ شک کی, نہ شبہ کی, کہ ماں جو ایک انسان ہے اس نے جو ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے والد, اس ماں کی صداقت ہمارے دل میں اتنی سچی اور پکی ہے کہ ہم کبھی اس کو نہیں جھٹلاتے, یا بڑے ہو کر ہو سوال کر ماں سے گواہی شہادت نہیں مانگتے, ماں تو پھر بھی سچ بولتی ہے, کبھی کبھار مفلحتاً جھوٹ بول سکتی ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا صادق و مصدوق بنا کر بھیجا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی ایسی خبریں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, شریعت مطہرہ کے تمام کے تمام احکامات کامل مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچائے, جس کسی نے آپ کی ذات پر اعتماد کر کے آپ کی بات کو سچائی کے ساتھ مان لیا, تسلیم کر لیا, یقین کر لیا, تو وہی صاحب ایمان کہلایا. جس طرح نظر کے ذریعے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے, تو نظر سے بڑھ کر ایک صاحب ایمان کو خبر کے ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہے. جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کامل درجے کا ایماندار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے صادق بھی بنایا, مصدوق بھی بنایا, امین بھی بنایا, کہ سارا معاشرہ آپ کے بارے میں گواہی دینے والا تھا, پھر آپ نے اطلاع دی اللہ تعالیٰ موجود ہیں, عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شایان شان ہے, اس نے جنت بھی بنائی دوزخ بھی بنائی, اس نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا, بعضوں کو جنت بھی بنایا, بعضوں کو دوزخ بھی بنایا, اس نے اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی, پیغمبروں کو بھیجا, فرشتے پیدا کیے, جنات اس کی مخلوق ہے, جزا سزا حساب کتاب میزان عمل اور ترازو کا قائم ہونا, انصاف کا دن, یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی, صراط کا قیام, یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں, ایک صاحب ایمان کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کو سچائی کے ساتھ مان لینا یہ اتنا آسان ہوا کرتا ہے جس طرح ایک انسان اپنی نظر کے ذریعے کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے. یہ ایمان جس کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے پھر اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں جس طرح کھلی کتاب. صرف اللہ نے فرما دیا, میرے پیارے آقا نے فرما دیا, تو ایسا ہی ہو کر رہے گا. انسان کی نظر تو پھر بھی جھوٹ ہو سکتی ہے, دھوکہ کھا سکتی ہے, لیکن حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ایسا اٹل ہے, ایسا 100% پورا ہو کر رہنے والا ہے کہ اس میں کوئی تردد نہیں. اس لیے کہ ایک انسان کو جب بخار ہوتا ہے, بخار کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف اسباب ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات اس کی تشخیص کے لیے مختلف اسباب ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب ہو, یہ سبب ہو, یہ سبب ہو. مختلف اسباب میں سے وہ ایک سبب کا تعین کرنے کے لیے اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں, جب ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بخار کا سبب یہ فلاں چیز ہے. اسی لحاظ سے جب مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے, تعین ہو جاتا ہے, تو پھر اسی مرض کا اس انداز سے علاج کیا جاتا ہے, تو دوا تاثیر دکھاتی ہے, اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے. تو پہلے مختلف اسباب میں سے ایک سبب کا تعین کیا جاتا ہے, تشخیص کے بعد پھر علاج کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو خبر دی براہ راست وہ ایسی روحانی تشخیص دی, آپ نے جس چیز کی نشاندہی فرمائی وہ ایسا تیر پر ہدف ہوتی تھی کہ انسان کے تجربات تو پھر بھی جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن جو آپ نے فرما دیا وہ ایسا اٹل اور 100% پکا ہوا کرتا ہے کہ اس میں کہیں شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا فرمان مبارک ہے, حصینوا اموالکم بالزکاۃ, داووا مرضاکم بالصدقہ, واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. حصینوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مال کو محفوظ کر لو زکات کی ادائیگی کے ذریعے. دعوی مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کر لو صدقے کے ذریعے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, آنے والی مصیبتیں, آنے والی آزمائشیں, آنے والی پریشانیاں ان کا تم دعا کے ذریعے آہوزاری اور گڑگڑانے کے ذریعے استقبال کرو کہ پہلے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاؤ, دعائیں مانگو, اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے سے تم گڑگڑا کر ان آنے والی بلاؤں کی روک تھام کر لو. یہ تین چیزیں آپ نے ایک ارشاد میں بیان فرمائی کہ زکات کی ادائیگی سے مال محفوظ ہوتا ہے اور صدقے کی ادائیگی سے مرض دور ہوتا ہے, اور تیسرے آپ نے فرمایا آنے والی بلاؤں کی روک تھام دعا کے ذریعے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے سے ہوتی ہے. مومن مسلمان کا ایمان جتنا پختہ ہوگا وہ ان تینوں چیزوں پر اسی انداز سے عمل پیرا ہوگا. اسے یقین ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زکات کی ادائیگی مال کو محفوظ بناتی ہے, صدقے کے ذریعے بیماری سے صحت حاصل کی جاتی ہے, دعاؤں کے ذریعے گڑگڑانے کے ذریعے آنے والی مصیبتوں سے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے, تو جو جو یقین کے ساتھ ان تینوں نسخوں پر عمل کرے گا اتنے ہی بہترین نتائج وہ حاصل کرے گا. دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک خزانچی تھے, مال کی ساری دیکھ بھال نظام کا انتظام ان کے حوالے تھا. اللہ پاک نے ذاتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوا تھا. جو جتنے زیادہ سادہ مزاج ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اپنا ذاتی مال بھی وافر مقدار میں دیا ہوا تھا, تو ایک کمرے میں اپنا مال وغیرہ محفوظ کر کے دروازے میں کنڈی لگا کر تالا ڈال دیا کرتے تھے. ایک رات جب تہجد کے وقت میں بیدار ہوئے نظر پڑی کہ اپنے اس کمرے کے اندر تالے کے اوپر چور چاروائی میں لگا ہوا ہے, تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, نظر پڑ گئی. لیکن بے فکر ہو کر اپنے وضو وغیرہ کرنے میں لگ گئے, تہجد کی نماز بے فکری سے انجام دی, اور اس کے بعد جب فجر کی اذانیں ہونے لگی تو آپ وہاں سے نکلنے لگے اور اس چور کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ بھائی جب اتنی دیر سے تم سے اتنی دیر گزرنے کے باوجود تم سے یہ تالا نہ کھلا تو اب کیا کھلے گا؟ تو یہ سن کر کے چور نے جب دیکھا کہ یہ تو مالک بیدار ہو گئے, وہاں سے رفو چکر ہوا, بھاگ لیا. آپ سیدھے اپنی نماز کے لیے فجر کے لیے مسجد میں پہنچ گئے. وہاں جب حضرت محتمیم صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی تو یہ جو خزانچی صاحب تھے ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل فضل فضل, ہر بات میں یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے فضل فضل فضل. جیسے ہمارے مدرسے میں جو کھانا پکانے کا جو سسٹم ہے اس میں ایک خدمت گار تھا, اس کا تکیہ کلام تھا ماشاء اللہ. وہ بار بار سے ماشاء اللہ بولا کرتا تھا. ایک دن اس کی خالہ بیمار تھی تو وہ آیا چھٹی لینے کے لیے, کہنے لگا ماشاء اللہ میری خالہ بیمار ہے, ماشاء اللہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے, ماشاء اللہ بار بار ماشاء اللہ. تو اس کا تکیہ کلام تھا. تو اسی طرح بزرگ کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل فضل فضل. تو صبح جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت محتمیم صاحب کے پاس حاضر ہوئے, فرمانے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہو گیا چور آج ہم کا. حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہو گیا؟ کہا حضرت چور آ گیا تھا, تالا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا, کافی دیر تک جگہ رہا لیکن ناکام رہا. اور ساری تفصیل بتائی کہ تہجد کے وقت سے فجر تک وہ لگا رہا لیکن نہ کھل پایا, تو میں نے فجر کے مت جا کے اس کو ٹوکا. حالانکہ گھر بھی اپنا, کمرہ بھی اپنا, مال بھی اپنا, اسباب بھی اپنا, چور کو دیکھ کر چاہتے تو اسی وقت اس کو شور بچا کر بھگا دیتے, لیکن تسلی سے تہجد پڑھ لی, کافی دیر تک اس کو فرصت دے دی اور اس کے بعد نماز کے لیے آتے وقت اس کو ٹوک کر بھگایا. تو حضرت محتمیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب تم نے تہجد کے وقت ہی اس چور کو دیکھ لیا تھا تو اسی وقت اس کو بھگا دینا چاہیے تھا, اتنی دیر کیوں لگائی؟ فرمانے لگے کہ حضرت میں نے آپ ہی کی زبانی سنا تھا کہ جو شخص اپنے مال کی زکات دیا کرتا ہے اس کا مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. میں چونکہ اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کیا کرتا ہوں, مجھے یقین تھا کہ میرا مال کہیں جانے والا نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو, اس کے وعدوں پر یقین ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا, آپ کا فرمایا ہوا ایسا پتھر کی لکیر بن جائے کہ مومن مسلمان اس کو اپنے مشاہدے سے زیادہ یقین کرنے والا ہو, تو یہ ہے خبر کا راستہ کہ اپنے مشاہدے کا انسان پھر بھی جھٹلا دے, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ بالکل اٹل اور 100% سچا ہونے والا فرمان ہے کہ وہ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے. فرما دیا. ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قرآن کے اندر جب کوئی پیغام آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, احادیث مبارکہ میں کوئی فرمان آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اللہ کا حکم کوئی آ گیا, تو اس کے اوپر انسان کا ایسا ہی کامل اعتماد ہونا چاہیے, کامل یقین ہونا چاہیے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات آ گئی تو 100% وہ یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص حرام مال کھاتا ہے تو جیتے جی دنیا کے اندر اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جو شخص سود خوری کا کاروبار کرتا ہے, سود کھاتا ہے, فرمایا کہ اس کے مال میں بربادی آتی ہے. اب ایک انسان حرام کھا کر اس نتیجے کو بھگتتا ہے. کتنے ہی لوگ ہمارے اس معاشرے میں حرام کھانے والے ایسے ملتے ہیں کہ جو اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے ہمیں دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے سودی کاروبار کیا اور آخرکار دیوالیہ ہو گیا. تو جو آپ نے فرما دیا وہ 100% اٹل ہے, ہو کر رہے گا. اب یہ مومن کی اپنی دانستگی ہے کہ وہ بعض دفعہ نتیجہ دیکھ کر سبق حاصل کرے اور بعض دفعہ خالی خبر سن کر وہ یقین کر لے کہ جب آ گیا قرآن و حدیث میں اس طرح سے تو ایسے ہی ہو کر رہے گا. صاحب ایمان قرآن و حدیث کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنتے ہیں تو وہ پہلے سے جو کرنا ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اس طرح فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو مسلمان ہونے کے ناطے پھر وہ پہلے سے ہی چوکس رہا کرتے ہیں, اس راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جس راستے کے انجام بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم جو ایک کھلی کتاب ہے, سدا بہار کتاب ہے, اس کتاب کے اندر بے شمار ایسے ہمارے لیے سبق رکھے, انبیاء کے واقعات بیان فرمائے, گزشتہ اقوام کے حالات بیان فرمائے. تو یہ سارے کے سارے حالات ہماری اس آخری امت کے لیے اللہ پاک نے درس عبرت بنائے, سبق آموز واقعات بنائے, اپنے محبوب بندوں کے تذکرے بھی فرمائے, اپنے مغزوں بندوں کے بھی فرمائے کہ جو اللہ کے دوست تھے, جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے, کامل اعتماد کرنے والے, ان کے ساتھ بھی اللہ پاک نے دکھایا کہ ہماری مہربانی کے معاملات کیسے رونما ہوئے. اور جو اللہ کے دشمن تھے, اللہ کی باتوں پر اعتماد نہ کرتے, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ٹھکرا دیا کرتے, ان کے انجام کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. یہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین دستور العمل ہے. اور اللہ پاک نے اس کو ایسی تازگی عطا فرمائے کہ جس طرح یہ روز اول اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا, آج بھی اسی طرح تر و تازگی کے ساتھ اپنے اندر وہ تمام کے تمام مضامین لیے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام اسباق لیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس سے سبق لینا چاہے, اس سے اپنے لیے رہنمائی لینا چاہے تو بہترین رہنمائی یہ قرآن کریم مہیا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بے شمار انبیاء کے تذکرے فرمائے, بالخصوص دو انبیاء کے تذکرے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ ان کا ذکر مبارک فرمایا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہم الصلاۃ والسلام, کہ جا بجا اللہ پاک نے ان کے حالات بیان فرمائے, ان کی قربانیوں کے تذکرے فرمائے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے. یہ ساری تفاصیل انبیاء کے واقعات, ان کے ساتھ جو قومیں تھیں ان کے حالات, یہ صرف قصے اور کہانیوں کے طور پر نہیں بیان فرمائے بلکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس میں سبق رکھے کہ تم ان واقعات سے سبق لو, کہ جو ہماری مان کر چلتا ہے اس کے ساتھ ہمارے فضل و کرم کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, اور جو ہماری نہ مانے اس کے ساتھ ہمارے غیظ و غضب کے معاملات کیسے ہوا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے موقع پر پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, ارے موسیٰ آپ کے یہ دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟
قال
فرمانے لگے
ہی عصا یا
یہ میری لاٹھی
عصا ہے اتوکل علیہا اس پر ٹیک لگاتا ہوں فاحش بها علی غنمی بکریوں کو اس کے ذریعے سے ہکاتا ہوں ولی فیھا معارف اخرى دوسرے بھی بہت سے کام اس لاٹھی سے نکالتا ہوں پتے جانے کی نوبت آ جائے اور دوسرا تیسرا کوئی موقع آ جائے تو یہ عصا ہر موقع پر میرے ساتھ میرے کام آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اس عصا پر پھینکیے اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى اس کے سارے فوائد ذکر کر دیے ٹیک لگانے کے کام بھی آتا ہے اور بکریاں ہکانے کے کام بھی آتا ہے دوسرے تیسرے اور کام بھی آتا ہے قال القها یا موسیٰ ذرا اے موسیٰ اس لاٹھی کو اس عصا پر پھینکیے زمین پر ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ اچانک جو دیکھا تو وہی عصا ایک تیز رفتار دوڑتا ہوا وہی آسا تھا اس کے فوائد بیان فرما رہے تھے زمین پر ڈالا اللہ کے حکم سے تو ایک ایک موٹا تازہ تیز رفتار دوڑتا ہوا اجدہ بن گیا ایسا اجدہ کے ساؤں کے سب نفسی خیفت موسیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں اس اجدہ کا ڈر محسوس ہونے لگا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واللہ مدبرن ولم یعقب پیٹ پھیر کر ایسے بھاگے کہ واپس پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف ارے موسیٰ واپس تو آئیے ڈرے مت خذھا اس کو آپ پکڑیں اجدہ ہے جیتا جاگتا چلتا پھرتا خذھا ولا تخف آپ اس کو پکڑیں ڈرے نہیں سنعیدھا سیرتھا الاولی ہم اس کو واپس اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے یہ اجدہ جو اس وقت سانپ کی شکل اختیار کر گیا جس سے آپ ڈر کر منہ موڑ کر بھاگ رہے ہیں خطرہ محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ آئیے اس کو ہاتھ لگائیے اٹھائیے سنعیدھا سیرتھا الاولی ہم دوبارہ اس کو اس کی اپنی اصلی سیرت پر اپنی اصل اسی حالت پر لوٹائیں اللہ کا حکم تھا بلا خوف و خطر اسی اجزاء کو جب ہاتھ لگایا تو وہی لاٹھی بن گئی اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اے موسیٰ وہی لاٹھی جو آپ کے لیے مناسب چیز تھی اس کے آپ نفع گنوا رہے ہیں کہ اس کام آتی ہے ہمارا حکم ہوا کہ زمین پر پھینکے تو ہمارے حکم سے وہی نفع دینے والی چیز آپ کے لیے نقصان دینے والی بن گئی اجزاء بن گیا آپ کو اس سے ڈر و خوف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں لیکن جب آپ کو دوبارہ ہم نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ لیجیے اللہ کے حکم سے جب دوبارہ اس کو ہاتھ لگایا تو اللہ پاک نے دوبارہ اس کو نفع کی چیز بنا دیا تو اللہ پاک نے اس میں سبق دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کسی بھی چیز کے اندر نفع ہو یا نقصان ہو وہ سب ذاتی نہیں ہوتا ہمارے حکم کے تابع ہوتا ہے ہم جب چاہیں آپ کے نفع کی چیز کو نقصان دینے والی بنا دیں جب چاہیں نقصان دینے والی چیز کو آپ کے لیے نفع دینے والی بنا دیں کہ وہی لاٹھی جو آپ کے لیے نفع والی چیز تھی ہمارا حکم ہوا تو وہ نقصان دینے والا اجدہ بن گیا وہی نقصان دینے والا اجدہ جب ہمارا حکم ہوا تو وہی آپ کے لیے نفع دینے والی لاٹھی بن گئی اللہ پاک نے اس کے ذریعے سبق دے دیا کہ نفع اور نقصان یہ تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے جب چاہے کسی چیز میں نفع ڈال دیں جب چاہے کسی چیز میں نقصان ڈال دیں اصل اپنی ذات کے اندر کسی بھی چیز کے اندر نقصان پہنچانے کی یا ضرورت پہنچانے کی صلاحیت نہیں وہی آگ تھی جو جلا کر جھلکا دے وہی آگ ہے گلزار بن جاتی ہے تو اللہ پاک نے پہلے ایک یقین بنایا ایک مرحلے سے گزار کر ایک سبق پڑھایا کہ نفع کا مالک میں نقصان کا مالک میں اعتماد کامل ہو گیا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ کے حکم ہی کے اندر اصل نفع ہے اللہ ہی کے حکم میں اصل نقصان ہے پھر تجربات کے میدان میں اللہ پاک نے عملی تجربہ کروایا فرعون کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یہ موسیٰ اور ہارون دو بھائی ہیں جو لوگوں کو ہمارے سے بربلا کر اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہی رب ہے وہی مالک وہی خالق وہی نظام کائنات کو چلانے والا تو فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں جادوگری کے ذریعے لوگوں کو برگلاتے ہیں لہذا جادو کا توڑ جادو سے ہونا چاہیے کہا کہ ان کے جادو بڑا زور دکھایا لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دیے تھے، ایک تو یہی عصا والا معجزہ، عصا زمین پر ڈالتے سانپ بن جاتا، اٹھاتے لاٹھی بن جاتا، دوسرا یہ کہ ہاتھ اپنے بغل میں لے جا کر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ تیز شعائیں نکالا کرتا، چمک چمک تیز ہوتی کہ نظر اس پر نہیں ٹک پاتی۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، لہٰذا جادو کا ذوق جادو کے ذریعے توڑنا چاہیے۔ بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا اور بلا لیا، جادو کا توڑ کرنا ہے۔ میدان کے اندر سارے جادوگر اتر گئے، اور اس کے بعد مرحلہ آیا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم۔ پہل ہوئی جادوگروں سے، بڑے بڑے رسے لائے تھے میدان میں چھوڑ دیے، جادو کے زور پر وہ سانپ اور اژدھے بنایا، سارا میدان سانپوں سے اژدھوں سے بھر گیا۔ انسان اگر اپنی عقل کے اوپر دیکھے تو اس موقع پر جب سامنے میدان کے اندر سانپ اور اژدھے رینگ رہے ہوں، حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، عقل تو انسان کی یہ کہتی ہے کہ جو لاٹھی ہاتھ میں ہے وہی وہ سنبھال لی جائے، مضبوط پکڑ لی جائے، آنے والے ہر اژدھے کے دام تمام کیا جائے، سر کچل کر اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع الی اللہ کیا کہ یا اللہ کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ حکم آیا الکی عصا، وہ جادوگر اپنے بڑے بڑے رسے لائے تھے، یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعیٰ، وہ جادو کے زور پر بڑے بڑے رسوں کو سانپ اور اژدھے بنا کے دکھا رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، موسیٰ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ عقل کہتی ہے عصے کے ذریعے سانپوں کا قلع خانہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ اس وقت آپ اپنے اس عصا کو بھی پھینک دیجیے، ہاتھ خالی کر دیجیے۔ عصا تو پھینکنا تھا کہ وہ بھی اژدھا بن گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے سانپوں کو نکل گئے۔ تو یہاں پر وہ پرانا ایمان، وہ پختہ یقین، وہ اعتماد کے اثر اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے اندر نفع اور نقصان ہے۔ اللہ کی طرف سے خبر آ رہی ہے، حکم مل رہا ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں آپ کو اپنی لاٹھی کے ذریعے سانپوں کا مقابلہ نہیں کرنا، آپ کے ہاتھ میں جو ایک آخری سہارا ہے اپنے بچاؤ کا لاٹھی، اس کو بھی آپ کو پھینک دینا ہے۔ حکم کی تعمیل میں پھینک دیتے ہیں، حکم پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ کہ وہی لاٹھی اژدھا بن کر سارے سانپوں کا پھلا کما کر دیتی ہے، نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ سارے جادوگر سر بہ سجود ہو کر اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں۔ فرعون ناکام ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اس یقین کے ذریعے، اس اعتماد کے ذریعے جو اللہ پاک نے پہلے سے پڑھا دیا کہ نفع و نفع میرے ہاتھ میں ہے، جو میرے حکم کی مان کر چلے گا کامیابی اس کے قدم جو میں جو میں۔ فرعونیوں نے پیچھا کیا، فرعون نے کہا کہ یہ اس طرح سے باز نہیں آئیں گے۔ دلائل کے میدان میں جب ہار گیا، تن نامت بجن نامت، جب ہار گیا دلائل جو دے نہ سکا، کہا کہ اب ان کا قلع قمع کیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ پوری اپنی فوج اور موج لے کر حضرت موسیٰ کا پیچھا شروع کر دیا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے ساتھ پورا بنی اسرائیل کا لشکر ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں کھاتے مارتا ہوا سمندر مندر مندر پہنچتے پہنچتے دریا کے کنارے پر پہنچے۔ آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر، بیچ میں یہ حضرات محصور ہو کر رہ گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے ساتھی جب دیکھا کہ آگے پانی پیچھے دشمن کی فوج، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم لوگ گئے مارے گئے۔ قال کلا، ہرگز نہیں مارے گئے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدی، انتظار کرو، ابھی وہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری کامیابی کے لیے راستے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ دشمن سر پر کہاں پہنچا، فوجیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس طرف پانی پیچھے ٹھاٹے مارتے ہوئے فوجوں کا سمندر، کیا کرنا ہے رب؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، ہم یضرب بعصاک البحر، اپنی اس لاٹھی کو سمندر پر دریا پر دے مار۔ عقل تو کہتی ہے کہ اس لاٹھی سے پانی پر مارنے سے کیا ہوگا، سامنے پانی، اس لاٹھی کو تو دشمن پر چلانا چاہیے، دشمن آئے تو اس کے سر پھوڑا جائے اور اس کا کام تمام کیا جائے، لیکن حکم مل رہا ہے پانی پر آپ اپنا عصا دے ماری۔ عقل کو پیچھے رکھا، خبر جو مل رہی ہے، حکم جو مل رہا ہے، اس کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا جو دریا پر مارا، اللہ پاک نے 12 راستے بنا دیے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے۔ پہلے سے کامل یقین مل چکا تھا کہ اللہ کے حکم کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب اپنا عصا اس پانی پر مارا تو اللہ پاک نے کامیابی کے راستے بنائے، بنی اسرائیل کامل مکمل طور پر ان سے عبور ہو گئی، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، دشمن کو ناکام اور نامراد فرمایا۔ آگے چل کر زمانہ گزر گیا، تیسرا مرحلہ آیا کہ روایت یہ تھی کے اندر بنی اسرائیل قحط سالی میں مبتلا ہوئے، پیاس کی شدت تھی، پانی دستیاب نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ کچھ کریں، اپنے رب سے پانی مانگے، پانی کی قلت کی وجہ سے ہماری جان تو بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رجوع فرمایا، حکم آیا، اپنے اس عصا کو پتھر پہ دے مارے۔ عقل تو کہتی ہے کہ اسی ایک لاٹھی سے زمین کو کریدا جاتا، کنواں کھودا جاتا، پانی کے لیے زمین کو تراش تراش کر پانی تک رسائی حاصل کی جاتی، لیکن ایک عصا، اس کے لیے بھی حکم مل رہا ہے کہ پتھر پہ دے مارے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے۔ تو یہاں عقل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنا عصا اس پتھر پر مارا، اللہ پاک نے اسی پتھر سے 12 چشمے کے سوتے نکال دیے۔ 12 چشمے وہاں سے پھوٹنے لگے، ہر قبیلے کا ایک ایک حصے میں آیا اور ہر قبیلہ اس سے خون سے آب ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے یہ سارے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ پہلے تجربہ کرا دیا، عصا کے ذریعے سے یہ سبق پڑھا دیا کہ یہ عصا جو آپ کے نفع کی چیز ہے، ہم جب چاہیں اس کو نقصان دینے والی بنا سکتے ہیں، جس کو آپ نقصان دینے والی چیز سمجھ کر بھاگ رہے ہیں، ہم چاہیں اس کو آپ کے لیے نفع مند بنا سکتے ہیں۔ ایک ایمان بن گیا، یقین پختہ ہو گیا، اللہ کے حکم پر اعتماد کامل ہو گیا۔ آگے پھر اللہ پاک نے جب امتحانات کے مراحل آئے، ان میں عملی طور پر اپنے حکم کے ذریعے کامیابی ایسی عطا فرمائی کہ ہر موڑ پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو صرف روئی نصیب ہوتی رہتی رہتی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنے دوسرے پیغمبروں کے بھی تذکرے فرمائے، بالخصوص حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے گہرے دوست تھے، بڑے پیارے دوست تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا کہ ربی ارنی، اللہ مجھے دکھا، کئی فتوحین موتا، تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، ارے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہمارے فیصلے پر کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ قال بلا یا رب، یقین تو ہے، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلبی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ مردہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا چار پرندے آپ لے لیجئے، ان کو اپنے سے مانوس کر لیجئے، مور، مرغا، کبوتر وغیرہ اور کوا وغیرہ، یہ چار پرندے آپ پال کر اپنے سے مانوس کر لیجئے کہ وہ آپ کی آواز پر آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں، اور اس کے بعد جب حکم آئے ان چاروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت قیمہ بنا کر مکس کر کے چار پہاڑ کی تینوں پر رکھ دیجئے اور حکم دیجئے، ایک ایک پرندے کو بلائے، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہی کیا، چار پرندے ذبح کر ان کا قیمہ بنا کر مکس کر دیا، اور اس کے بعد چار پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ کر ایک پرندے کو آواز دیتے ہیں، تو ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، چاروں کے چاروں پہاڑ کی چوٹیوں سے ہر پرندے کا وہ حصہ جو اس وقت میں بچے ہوئے چوٹیوں پر موجود تھا، ریشوں کی شکل میں اڑتا ہوا آیا اور لمحوں کے اندر یکجا ہو کر دیکھا تو صحیح سالم پرندہ زندہ سلامت آپ کے سامنے موجود۔ یقین کرا دیا کہ ہم اس طرح سے ایک مردہ جان کو زندہ جان کر کے دکھاتے ہیں۔ جب اعتماد کامل ہو گیا، یقین پختہ ہو گیا، ایک سبق ایسا پڑھا دیا کہ ہمارے حکم کے سامنے ہر چیز بھاگی دوڑی چلی آتی ہے۔ ایمان تو پہلے سے پختہ تھا، لیکن ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ منظر دیکھ لیا، آگے سخت ترین حالات آنے والے تھے، امتحان کے مراحل سے گزرنا تھا، ایسے امتحانات کے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے ابراہیم کو کئی امتحانات، کئی آزمائشوں میں ڈالا، سب کے اندر وہ کامل مکمل کامیاب ہوا۔ اور سخت ترین حالات سے گزر کر ایسی وفاداری کا ثبوت دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم تو وہ ذات ہے جس نے وفاداری کر کے دکھا دی, بیٹے کی قربانی بھی پیش کی, بیوی کو اپنے سے دور ایک بے آب ہو گیا وادی کرنا چھوڑ کر آنے کی قربانی بھی پیش کی, ہر طرح کی قربانیوں سے گزرے. سب سے بڑا مرحلہ جب آیا آپ کی قوم نے خدا وادی کے چلو میلے میں چلتے ہیں جشن منایا, فرمایا کہ میری طبیعت میل نہیں کھاتی, میری طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ نقلیات کے اندر پڑھوں, میری طبیعت کے اندر بوجھ فقال انی سقیم, میری طبیعت کے اندر بوجھ ہے, میری طبیعت بیمار میں نہیں جاتا. رک گئے ساری قوم چلی گئی جشن کے اندر میلے منانے کے لیے, اور یہاں آپ نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے, بت کڑے کے اندر بڑے چھوٹے نئے پرانے سارے بت کھڑے ہوئے, آج انتقام تمام کیا جائے. آپ نے اٹھایا بڑا سا ہتھوڑا یا کلہاڑا لے کر پہنچے, چھوٹے بڑوں کا کام تمام کیا, کسی کا سر پھوڑا, کسی کی ناک توڑی, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کو لنگڑا کیا, کسی کو لولا کیا, توڑ پھوڑ بچا کر سب سے آخر میں جو سب سے بڑا والا کھڑا تھا اس کے کاندھے پر وہ کنارا ڈال کر واپس چلے آئے. جب قوم کے لوگ واپس آئے دیکھا کہ بت کلے کے اندر ہمارے معبودوں کا ستیہ ناش ہو چکا, وہ سارے کے سارے چکنے چور پڑے ہیں, کہاں گئی, کس نے کیا ہوگا. قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم, ہو نہ ہو یہ اسی نوجوان کا کام ہوگا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا, یہ اسی کا کارنامہ ہوگا. لیا ان کو سامنے لیا, لایا گیا سامنے, کہا کہ کیا تم نے کیا ہے, اور میں کہ جس کے پاس سے آلہ بارد ہوگا اس سے پوچھو, سب سے بڑا بہن بھائی یہ کھڑا ہے, اس سے پوچھو جس کے کاندھے پر یہ ہتھوڑا ہے کس نے کیا. کہ ہمارا بت بولتا نہیں, اور میں کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ جو نہ بول سکے, نہ اپنے جان بچا سکے, نہ اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات کو بتا سکے, نہ نفع دے سکے, نہ نقصان دے سکے, جو خود اپنا بچاؤ نہ کر سکے وہ تمہارا کیا خان دفاع کریں گے. جب دیکھا کہ دلیل کے میدان میں تو کوئی بات بننا پڑی, وہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا کہ حرقوا پر جلاؤ, انصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو, یہی مدد کا اس وقت اعلان کر دیا. نمرود نے اعلان کیا کہ آگ جلائی جائے, اس کو دہکایا جائے, اور اس میں حضرت ابراہیم کو جلا دیا. اس کے لیے ایک لمبی میعاد رکھی گئی, خندق کھودی گئی, اور اس لمبی میعاد کے اندر کہا گیا کہ ہر ایک وافر مقدار میں اپنے اپنے معبودوں کی مدد کے لیے وافر مقدار میں لکڑیاں لائے اور یہاں جمع کرے تاکہ اس میں خود جلایا جائے. ساری تیاریاں مکمل ہونے لگی, وہ وقت لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے, ایسا تھا کہ عورتیں منت مانتی تھی کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوا اتنی لکڑیاں آگ میں ڈالوں گی, اگر میری فلانی مراد پوری ہوئی تو اتنی لکڑیاں آگ میں ڈالوں گی, اگر بیمار صحت مند ہو گیا اتنی لکڑیاں آگ میں ڈالیں گے. تو باقاعدہ گٹھڑ کے گٹھڑ اس آگ کے جلانے کے لیے اس خندق میں جمع کیے گئے. جب انبار لگ گیا, آگ لگائی گئی, تو وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام والسلام کو لایا گیا, آپ کو بے لباس کیا گیا, رسیوں سے جکڑا گیا, انجنی تیار کی گئی, اور اس کے ذریعے سے وہ آگ اتنی خطرناک دہک رہی تھی کہ اس کے اندر پاس جا کے ڈالنا ناممکن تھا. روایات میں آتے ہیں کہ اس آگ کی تپش کے سبب دور دور تک تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے پاس سے گزرتا جل کر گر جاتا. تو دور سے ایک انجینئر تیار کی کہ جس کے ذریعے سے ان کو پار کر اس آگ میں پھینکنا تھا. تیاری مکمل ہو گئی, انجینئر کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے. سامنے دہکتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ میرا رب وہ میری حالت سے واقف ہے, اور اس کی رضا کی خاطر آگ میں جلنا مجھے گوارا ہے, جل کر کوئلہ ہو جاؤں گا لیکن آپ سے پیچھے نہیں آتوں گا. جب انجینئر کو چلایا گیا, آپ ابھی انجینئر اور آگ کے درمیان تھے, حضرت جبریل امین نے اللہ پاک سے اجازت چاہیے گی, یا رب حکم ہو, اجازت ہو تو مدد کے لیے جا پہنچو. حضرت جبریل امین، ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری جو سب سے اہم ترین ہے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لانا، وحی کا نزول حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جب جہاد کا موقع ہو، دشمنان کے ساتھ برسر پیکاری کا وقت ہو، انبیاء کی، اہل ایمان کی، مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے اترنا، یہ بھی حضرت جبریل کی ذمہ داری. کوئی خاص اہم اعلان کرنا ہو آسمانوں میں یا زمینوں میں، حضرت جبریل امین کی ذمہ داری. اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، جبریل امین کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں فلانا بندہ میرا محبوب بندہ ہے، آسمان میں اعلان کر دو کہ سارے آسمان والے اس سے محبت کریں. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے آسمان والو، روئے زمین میں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے محبت کروں، لہٰذا تم سب بھی اس سے محبت کرو. اور یہ اعلان زمین پر بھی کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پوری روئے زمین کی مخلوق، چرند پرند، درند، انسان اور حیوان، سب کے سب اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں. تو یہ اعلان کی ذمہ داری بھی ان کی. شب قدر میں فرشتوں کا جلوس لے کر اترنا اور بیت اللہ شریف کا جھنڈا گاڑ کر ساری روئے زمین پر پھیل جانا، دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنا، یہ بھی حضرت جبریل امین کی سرکردگی میں ہوا کرتا ہے. تو یہ موقع جب آیا، دیکھ بھی آپ کے حضرت ابراہیم کو جھونکا جا رہا ہے، فرمایا کہ یا رب، حکم ہو تو مدد کے لیے جا پہنچو. فرمایا کہ جا سکتے ہیں اگر وہ آپ کی مدد چاہیں، آپ کو اجازت. حضرت جبریل امین آنند آنند پہنچے اور پوچھنے لگے، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے میری مدد کی، کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں؟ حکم فرمائے تو آپ کو اٹھا کر میں دریا کے کنارے پہنچا دوں، جہاں حکم فرمائے وہاں لے جاؤں. آپ نے پوچھا، کیا میرے رب کو میری اس تمام حالت سے واقفیت ہے، ان تمام حالات جو ہیں میرے اللہ کو ہے؟ فرمایا کہ ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ حسبی سؤالی علمہ بحالی، اللہ کو جب میرے اس حالت کا علم ہے تو اللہ کے علم نے میرے تجھ سے سوال کرنے سے مستغنی کر دیا، مجھے اب آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جب اللہ میری اس حالت سے واقف ہے، وہ میرے لیے بہترین کارساز ہے، میں اسی کو بیچنے پر راضی ہوں، وہ جس طرح میرے ساتھ کرنا چاہے میں اس پر راضی اور آمادہ ہوں. حسبی سؤالی علمہ بحالی، میں آپ سے کچھ نہ کچھ کہتا لیکن جب میری حالت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو اب مجھے آپ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ جب میری حالت سے واقف ہے آپ سے کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ضرورت. یہ وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا کہ سامنے دیکھتے ہوئے آپ کے انداروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ اللہ میرے لیے بہتر کرے گا. وہی ہوا، آگ کے بیچوں بیچ جا پہنچے، حکم آ گیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور بڑی بردبار ہو جا، باغ بن جا اور ہری بھری سرسبز و شاداب بن جا. ٹھنڈی ہوئی وہی آگ، دیکھنے والوں کو دیکھ رہے آگ کے انگارے دکھائی دے رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ باغ بن گئی، اس میں طرح طرح کے پھل اگ گئے، میوے لگ گئے، اور ساتھ میں انگور اور انار اور ہر طرح کی چیزیں، اور اللہ پاک نے جنت سے آپ کے لیے شاہی لباس بھیجا. 40 دن اس آگ کے اندر موجود ہے، اللہ کے حکم پر یقین تھا، اللہ پاک نے اس آگ کو آپ کے لیے گلے گلزار بنا دیا. فرمایا میری زندگی کے سب سے بہترین ایام وہی تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے. اللہ پاک نے اس پورے واقعے کو ذکر کر کے سبق دے دیا کہ جو میرے حکم کی تابع داری کرتا ہے، خیر اور بھلائی اس کا مقدر بنتی ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. ان بندوں نے خیر اور بھلائی کو سامنے رکھا، اللہ کے حکم کی تعمیر میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اللہ کے وعدوں پر یقین کیا. اللہ پاک نے ان حضرات کے لیے خیر کے معاملات فرمائے، جو بھی بندہ میرے وعدوں پر یقین رکھے گا، میرے حکم کی تعمیر کرے گا، اس کے لیے بھی یہی معاملات ہوں گے، خیر کے معاملات، خیر کے فیصلے اس کے لیے بھی ہوں گے، اور یقیناً سارے کے سارے کامیابیاں ان کے لیے بھی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سبق آموز واقعات ہمارے جو رکھے، اس سے یقین پیدا ہو جانا اور صاحب ایمان کے ایمان میں ترقی ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ جو اپنے تمام تمام کے تمام کمالات کے ساتھ، اپنی تمام کے تمام شانوں کے ساتھ اس وقت موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا وہ اللہ جو اپنے ان بندوں کے ساتھ حکم ماننے کے اوپر خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمایا کرتا ہے، وہ آج بھی اپنے ان بندوں کے ساتھ جو اس کے حکم کو مان کر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے، اللہ کے وعدے سچے، ارے سنو، اللہ کے وعدے بالکل سچے۔ اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے، آپ اس کو دودھ پلائیں، جب خوف اور خطرہ محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ خطرہ محسوس ہوا، اللہ کے حکم کے اوپر آنکھ بند کر کے عمل پیرا ہو کر بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اس وقت جب ہم نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، فإذا خفت عليه، جب ان کی جان کا خطرہ محسوس کرے تو ان کو پھر سمندر میں دریا میں ڈال دینا۔ ولا تخافي ولا تحزني، غم مت کرنا، پریشان مت ہونا، إنا رادوه إليك، ہم واپس اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور ہم اس کو وقت کا پیغمبر بنائیں گے۔ وہ وقت میں آیا، فرعون کے گھر میں پہنچایا، وہیں پرورش کروائی، دودھ پلانے والی آئیں، کوئی دودھ نہیں، کسی دودھ کو پینے کے لیے حضرت موسیٰ جو بچے ہیں دودھ نہیں پیتے، ہوتے ہوتے اسی ماں کو اللہ پاک لے آئے بہن کے ذریعے سے۔ بہن نے کہا کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پینے، انجان بن کر ماں آئی، ماں کی چھاتی سے جب بچہ لگا فوراً دودھ پینے لگ گیا۔ اللہ پاک نے ماں اور بیٹے کو ملایا، اجرت بھی مل رہی ہے شاہی خزانے سے اور بیٹا بھی مل گیا۔ کہا کہ میں اب واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کہا کہ اس بچے کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کی تنخواہ آپ کے گھر پہنچتی رہے گی، وظیفہ بھی مل رہا ہے، بچہ بھی مل گیا ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اس کو پانی کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرددناہ الی امہ، ہم نے اس بچے کو واپس اس کی ماں کو لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولتعلم، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ مال و دولت کے بھی انتظام کرائے، شاہی خزانے سے وظائف بھی آ رہے ہیں، بچے بھی ماں کی گود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سچے، اللہ کے وعدے سچے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بڑھ کر سچ بولنے والا اور کون ہوگا؟ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اتنے نتائج سامنے جلد از جلد آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں عبادات کامل یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ان تمام کے تمام اعمال کے اوپر اللہ پاک نے وہ وعدے فرمائے کہ جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے آخرت میں رکھی ہیں، جب وہ انعامات ملیں گے اس وقت دل باغ باغ ہوگا کہ یقینا اللہ پاک نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک ہر چیز کا ایک بدلہ رکھا، وہ بدلہ جب بندوں کو ملے گا اس وقت وہی اصل کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق اور شوق کے ساتھ ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار جن کا صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ جناب حاجی شارف صاحب کافی بیمار ہیں، اسی طرح جناب شکیل عثمانی صاحب اور ان کے والد مان جی بھی بیمار ہیں، اسی طرح جناب ممتاز احمد صاحب انتقال فرما دیں اور وقاف علی صاحب بھی انتقال فرما دیں۔ اللہ پاک ان دونوں حضرات کی مغفرت کاملہ فرمائے اور بیماروں کو اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے۔ جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو بھی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اے الہ العالمین اقراری مجرم ہیں، آپ کے سامنے دس بدعا ہے، ہماری زندگی کے تمام گناہوں اور قصوروں کو معاف فرما کر ہمیں پاک صاف فرما دیجیے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے، پاکیزہ صحبت عطا فرمائیے، ایک اعمال ہمارے لیے آسان فرمائیے، اپنے وعدے پر ہمیں یقین نصیب فرمائیے، ہمیں ایمان کی ترقی عطا فرمائیے، پختہ ایمان عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو دینداری نصیب فرمائیے، متقی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، رزق حلال کے ذریعے مالداری عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکتوں کی روزیاں عطا فرمائیے، تندرستوں کو یاد فراہم دستی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، صاحب اولاد کی اولاد کو مطیع اور پر بردار بنائیے، بے گھروں کو اپنے اپنے گھر عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو ہر خیر سے مال امان فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو فیصل راضی کر دیجیے، اے الہ العالمین آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت و مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجیے، ہمارا یہ پڑھنا اور سننا اور یہ طاعت اور عبادات قبول اور منظور فرما کر ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی زندگیاں دراز فرمائیے، عمروں میں اور مال و دولت میں خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، دین کے ذریعے ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین آپ ہم سب کو ہر قسم کے مہلک امراض سے موذی امراض سے حفاظت نصیب فرمائیے، ہمیشہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، اے الہ العالمین رچ رچ کے ہم سب کو خوب خوشحال زندگیاں خیر اور برکت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، مالداری اور وسعت کے ساتھ نصیب فرمائیے، ایمان اور تقوی کے ساتھ نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ کردار اور پاکیزہ گفتار عطا فرمائیے، ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہاں بھی اور بزرگ بھی اور آخرت کو بھی نصیب فرمائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائیے، اپنا سچا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے، باطن بھی سنوار دیجیے، ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.